بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. پروگرام دین و دانش کے ساتھ منظور الحسن آپ کی خدمت میں حاضر ہے. ناظرین، ہم نماز کے موضوع پر گفتگو کر رہے ہیں. جناب جاوید احمد غامدی ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے ہم گفتگو کا آغاز کرتے ہیں. ہماری گفتگو کا آغاز ہوا تھا تو آپ نے فرمایا تھا کہ انسان کا جو اپنے پروردگار کے ساتھ تعلق ہے، اس کا ظہور بالعموم تین صورتوں میں ہوتا ہے: پرستش کی صورت میں، اطاعت کی صورت میں، اور حمیت و حمایت کی صورت میں. آپ نے فرمایا تھا کہ نماز جو ہے وہ اصل میں پرستش ہے. زکوٰۃ کیا چیز ہے؟
زکوٰۃ بھی پرستش کی ایک صورت ہے. یعنی انسان نے جو پرستش کے آداب اللہ تعالیٰ کے لیے یا اپنے معبودوں کے لیے ایجاد کیے ہیں، ان میں رکوع ہے، ان میں سجود ہے، ان میں دعا و مناجات ہے، ادب کے ساتھ خدا کے حضور میں یا کسی معبود کے حضور میں قیام ہے، اسی طرح سے نظر پیش کرنا بھی پرستش کے آداب میں شامل رہا ہے. یعنی آپ کسی صاحب عظمت ہستی کے حضور میں حاضر ہوتے ہیں تو اپنی طرف سے کچھ نظر پیش کرتے ہیں. نظر در حقیقت اس بات کی علامت ہوتی ہے کہ میرا مال اور میری جان آپ کے لیے حاضر ہے. اس کی علامت کے طور پر آپ ایک اشرفی مثلاً پیش کر دیتے ہیں. قدیم زمانے میں جب بادشاہوں کے حضور بھی ملاقات کے لیے لوگ جاتے تھے تو کسی رومال میں رکھ کر ایک اشرفی پیش کرتے تھے. یہ طریقہ ہمارے ہندوستان میں بھی اکثر و بیشتر رہا. تو یہ قدیم ترین طریقہ ہے اپنے آپ کو کسی کے سپرد کر دینے یا اپنے جان اور مال کو آپ علامتی طور پر کسی کے اوپر نثار کر دینے کا، اس کو بھینٹ دینا یا نظر پیش کرنا کہا جاتا ہے. تو زکوٰۃ کی حقیقت بھی یہی ہے، یہ بھی پرستش کی ایک صورت ہے.
لیکن پرستش کا لفظ جب ہم بولتے ہیں تو ہمارے ذہن میں عام طور پر جو چیزیں آتی ہیں اس میں رکوع آتا ہے، سجود آتا ہے، دعا و مناجات آتی ہیں. تو یہ مال دے دینا، اس کو پرستش کیسے ریلیٹ کریں گے؟
اپنے آپ کو کسی کے سامنے ڈال دینا ہے، سرنگوں کر دینا ہے. اب اس کی علامتیں ہوں گی مختلف. یعنی آپ نے اپنی جان دینے کا فیصلہ کر لیا، اپنا مال دینے کا فیصلہ کر لیا، اپنے آپ کو کسی کے لیے فدا کرنے کا فیصلہ کر لیا، تو یہ اصل میں کسی کی عظمت کو آخری درجے میں تسلیم کر لینا ہے. پرستش کیا چیز ہے؟ پرستش کی جن چیزوں کو آپ نے نمایاں کیا ہے، مثلاً رکوع ہے، مثلاً سجود ہے، ان میں بھی کیا ہوتا ہے؟ کسی کی عظمت کے اعتراف کے لیے کچھ علامتیں آپ نے مقرر کر لی ہیں، یعنی آپ جھک گئے ہیں ان کے سامنے. تو ایک جھکاؤ وہ ہے جو کمر کا ہے، ایک جھکاؤ وہ ہے جو دل کا ہے، ایک پیشانی ہے جس کو آپ نے سجدے میں ڈال دیا، اور ایک مال ہے جس کو آپ نے قربان کرنے کی علامت کے طور پر ان کے حضور میں پیش کر دیا ہے. وہ پاؤں میں جا کر آپ نے اپنا مال رکھ دیا. آپ اپنا سر جب سجدے میں ڈالتے ہیں تو اپنے وجود کو نظر کے طور پر پیش کر دیتے ہیں. اسی طریقے سے جب آپ اپنا مال جا کے کسی کے حضور میں پیش کرتے ہیں، نظر کے طور پر جب پیش کرتے ہیں، تو یہ بھی اپنے آپ کو یا اپنے مال کو فدا کرنے کی ایک علامت ہے.
اچھا غامدی صاحب، یہ بیان کیا جاتا ہے کہ زکوٰۃ کا نماز کے بعد درجہ ہے، یعنی باقی جو عبادات ہیں ان سے اس کا درجہ اوپر ہے اور نماز کے بعد اس کا درجہ ہے. تو باقی عبادات کے مقابلے میں، باقی عبادات جیسا کہ روزہ ہے، حج ہے، ان عبادات میں ایک عملی ایفرٹ کرنی ہوتی ہے اور انسان محسوس کرتا ہے کہ اس نے ایک ایفرٹ کی ہے، اپنے وجود سے ایفرٹ کی ہے. جبکہ زکوٰۃ میں ہم اپنی جیب سے کچھ مال پیش کر دیتے ہیں تو اس طریقے کی ایفرٹ نہیں ہوتی اس میں.
وہ مال جیب میں بغیر کسی جدوجہد کے نہیں آتا. یعنی آپ جدوجہد کرتے ہیں مال کمانے کے لیے، پھر مال کے ساتھ انسان کی محبت غیر معمولی ہوتی ہے. دنیا میں انسان دو ہی چیزیں ہیں جن کے لیے مرتا جیتا ہے، ایک اپنی جان کی حفاظت کے لیے اور دوسرے زیادہ سے زیادہ مال کمانے، اس کو محفوظ رکھنے کے لیے. ساری دنیا کی تقاضوں کا ماحصل یہی ہے. تو جو سب سے بڑی چیز ہے جان کے بعد، وہ مال ہی ہے. مال آپ اپنے پروردگار کے حضور میں پیش کرتے ہیں، یہ چیز معمولی نہیں ہے. یعنی اپنا مال، اپنا کمایا ہوا مال، جس کو دینے کی کوئی اور وجہ موجود نہیں ہے سوائے اس کے کہ آپ اپنے پروردگار کی خوشنودی چاہتے ہیں، یہ جب آپ اپنے پروردگار کی رضوان کے لیے، خوشنودی کے لیے پیش کرتے ہیں تو گویا اپنی طرف سے اس بات کا اعلان کرتے ہیں کہ جو سب سے زیادہ محبوب چیز مجھے ہو سکتی تھی میں نے اپنے پروردگار کو دی.
غامدی صاحب، اپنے اپنی کتاب میزان میں یہ بیان کیا ہے کہ زکوٰۃ جو ہے مسلمان سمجھے جانے کے شرائط میں سے ایک بنیادی شرط ہے. ایک شرط نماز ہے اور دوسری شرط زکوٰۃ ہے. تو جو زکوٰۃ ادا نہیں کرے گا تو اس کو پھر دائرہ اسلام سے خارج قرار دے دینا چاہیے؟
نہیں، دیکھیے دو الگ الگ چیزیں ہیں. یہ ایک یہ ہے کہ آپ کو دائرہ اسلام میں کس آدمی کو لینا ہے، کس کو خارج کرنا ہے. یہ معاملہ تو زیادہ تر ریاست سے متعلق نہیں ہوتے، نہ سوسائٹی سے متعلق ہوتے ہیں. لیکن سیاسی سطح پر جب وہ موقع آیا کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرکین عرب کے سامنے شرائط پیش کی کہ اگر وہ اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بچنا چاہتے ہیں تو وہ مسلمان ہو کر اس ریاست کی شہریت اختیار کر لیں، ان شرائط میں جس طرح یہ بیان کیا گیا کہ وہ توبہ کرے، یعنی شرک سے توبہ کرے، توحید کا اقرار کرے، اسی طرح یہ بات بھی کہی کہ وہ نماز اور زکوٰۃ کا اہتمام کرے. یہ بات سورہ توبہ میں بیان ہوئی ہے. مشرکین عرب کے بارے میں بیان ہوئی ہے، لیکن سیاق و سباق میں کوئی وجہ تخصیص نہیں ہے. اس وجہ سے ہر مسلمان سے زیادہ یہی مطالبہ ہے جو ریاست کی سطح پر کیا جا سکتا ہے. ہم جب اپنے نظم اجتماعی کو قائم کرتے ہیں تو کئی سطحوں کے اوپر لوگوں کی تربیت بھی کرتے ہیں اور ان کو ایک قاعدے اور ضابطے میں بھی لاتے ہیں. یعنی سب سے پہلے بچہ پیدا ہوتا ہے تو والدین کو یہ حق حاصل ہو جاتا ہے کہ وہ اپنے مذہب، اپنی روایات اور اپنی تہذیب اس کو منتقل کریں. اس کے بعد آپ کے اساتذہ یہ خدمت انجام دیتے ہیں. پھر اس کے بعد جب سوسائٹی کو منظم کیا جاتا ہے تو اس میں لوگوں کے حقوق و فرائض کا تعین کرنا ہوتا ہے. آپ ایک مسلمان کی حیثیت سے ایک ریاست کے اندر یا ایک سوسائٹی میں اپنے حقوق چاہتے ہیں. آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کو مسلمان سمجھا جائے، مسلمان کی حیثیت سے آپ کے حقوق تسلیم کیا جائے. آپ کے لیے اگر دفن ہونے کا موقع ہو تو مسلمان اپنے قبرستان میں دفن کرنے سے آپ کو انکار نہ کرے. آپ اگر دنیا سے رخصت ہو جائیں تو مسلمان آپ کا جنازہ پڑھنے کے لیے تیار ہو جائے. اگر کوئی نکاح و طلاق کے موقع ہو تو اس موقع پر آپ کے اسلام کو چیلنج نہ کیا جائے. تو ظاہر ہے کہ انسان کچھ معاشرتی، سیاسی، سماجی حقوق چاہتا ہے. اگر آپ مسلمان ہونے کے حوالے سے حقوق چاہتے ہیں تو آپ کو جس طرح اسلام پر کاربند ہونا ہوگا، بالکل اسی طرح نماز اور زکوٰۃ کا اہتمام بھی کرنا ہوگا.
اچھا، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو واقعہ ہے کہ انہوں نے مانعین زکوٰۃ کے خلاف، یعنی جن لوگوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا، ان کو مرتد قرار دیا اور اس کے بعد ان کے خلاف جنگی کاروائی کی، تو یہ کاروائی بھی کیا اسی تناظر میں ہے؟
بالکل اسی تناظر میں ہے. اس میں چونکہ وہ مشرکین عرب کا معاملہ تھا اور ان کے لیے یہ طے کر دیا گیا تھا کہ وہ اگر اسلام قبول نہیں کرتے یا اسلام قبول کرنے کے بعد جو شرائط ان پر عائد کی گئی ان کو پورا نہیں کرتے تو ان کے لیے موت کی سزا ہے. تو یہ معاملہ تو اب کسی کے ساتھ نہیں ہوگا، لیکن اگر کوئی شخص اسلامی ریاست میں، مسلمانوں کی ریاست میں زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیتا ہے تو اسے مسلمان کی حیثیت سے پھر حقوق کا مطالبہ کرنے کا بھی حق حاصل نہیں ہوتا.
عامر صاحب، پروگرام کا سلسلہ ابھی جاری ہے. ناظرین، وقت ہوا ایک بریک کا. بریک کے بعد دوبارہ واپس آتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. غامدی صاحب، آپ نے فرمایا کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو واقعہ ہے وہ خاص اس زمانے کے حوالے سے ہے. موجودہ زمانے میں آپ نے فرمایا کہ اگر اس طرح کی کوئی اقدام کرتا ہے، زکوٰۃ دینے سے انکار کرتا ہے، تو ان کے خلاف اس طرح کے اقدام نہیں کیا جائے گا. تو یہ فرق کیوں ہے اس زمانے میں اور اس زمانے میں؟
نہیں، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے اقدام کے دو حصے ہیں. ایک حصہ یہ ہے کہ انہوں نے زکوٰۃ کا مطالبہ کیا. یہ مطالبہ تو آج بھی کیا جائے گا. اگر کوئی مسلمانوں کی ریاست قائم ہوتی ہے تو اس کو حق حاصل ہے کہ وہ ہم سے زکوٰۃ کا مطالبہ کرے، اور ہمارا فرض ہے کہ ہم حکومت کے سپرد زکوٰۃ کر دیں. یعنی یہ چیز حکومت کے حقوق میں سے قرار دی گئی ہے. یہ نظم اجتماعی کا حق ہے. مسلمانوں کا جو بھی نظم اجتماعی قائم ہوگا، خواہ وہ قبائلی سطح پر قائم ہو یا آج کی منظم ریاست کی سطح پر، اس کے کچھ حقوق ہیں جو دین میں طے کر دیے گئے ہیں. ان میں سے یہ حق ہے کہ وہ ہم سے زکوٰۃ کا مطالبہ کرے گا، اور ہمارا یہ فرض ہے کہ ہم زکوٰۃ ادا کریں. اور پھر اس سے ہمیں یہ حق حاصل ہو جاتا ہے کہ زکوٰۃ کے سوا ہم سے کوئی چیز پھر بالجبر نہ لی جائے. جو کچھ اس کے بعد مطالبہ کیا جائے وہ ہماری رضامندی سے کیا جائے. تو یہ چیز جو ہے یہ تو آج بھی اسی طرح ہے. سیدنا ابو بکر صدیق نے جس قانون کا نفاذ کیا تھا وہ قانون آج بھی اسی طرح جاری ہے. اس کا ایک دوسرا حصہ ہے. دوسرا حصہ یہ ہے کہ جو لوگ زکوٰۃ دینے کے لیے تیار نہیں ہوئے یا انہوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا، ان کے خلاف انہوں نے کارروائی کی. اور یہ کارروائی گویا جسے آپ نے ان الفاظ میں بیان کیا تھا کہ ان کو ارتداد کی سزا دے دی گئی. اس کے بارے میں نے یہ گزارش کی ہے کہ یہ مشرکین عرب کے ساتھ خاص تھی، اس لیے کہ ان کے بارے میں اللہ کا یہ قانون قرآن میں بیان ہوا ہے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اتمام حجت کے بعد ان کے لیے پھر موت ہی کی سزا تھی. وہ اگر دنیا میں رہیں تو مسلمان ہو کر رہیں، اگر وہ مسلمان ہو کر رہنے کے لیے تیار نہیں ہے تو پھر ان کے اوپر اللہ کا عذاب مقدر ہو چکا تھا، اور یہ اسی کا نفاذ تھا جو انہوں نے کر دیا. تو دو حصے ہیں. ایک حصہ آج بھی اللہ کا قانون ہے، ہمیشہ جاری رہے گا.
اچھا، آپ نے ابھی فرمایا کہ یہ اصل میں جو زکوٰۃ ہے یہ نظم اجتماعی کا حق ہے، بالفاظ دیگر سٹیٹ کا حق ہے، ریاست کا حق ہے، تو اس اعتبار سے اس کو ٹیکس سے تعبیر کیا جا سکتا ہے؟
آپ کہہ سکتے ہیں. دیکھیے، بات یہ کہ ٹیکس کیا چیز ہے. جب کبھی کوئی منظم معاشرہ قائم ہوتا ہے تو اس کے نظم و نسق کو چلانے کے لیے کچھ لوگ فارغ ہو جاتے ہیں، ذمہ داریاں انجام دیتے ہیں. ان کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے اور بحثیت مجموعی جو ذمہ داریاں خود اس نظم اجتماعی پر عائد ہوتی ہیں ان کو ادا کرنے کے لیے روپے کی ضرورت ہوتی ہے. اس مقصد کے لیے ٹیکس لگایا جاتا ہے. یعنی خود ٹیکس کے پیچھے بھی یہی چیز کار فرما ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو ٹیکس کے طور پر آپ روپیہ لیں گے، یہ بالجبر لیں گے نا
جی؟
اگر کوئی آدمی دینے کے لیے تیار نہیں ہوتا، ایک تو بڑی سادہ بات ہے کہ آپ نے اپیل کی، لوگوں نے پیسے دے دیے. اگر لوگ تیار نہیں ہوتے دینے کے لیے تو یہ مانا جاتا ہے کہ پھر بالجبر لے لیا جائے گا، بادشاہ سلامت طے کر دیں گے. موجودہ زمانے میں پارلیمنٹ طے کر دیتی ہے. یہ سوال اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے معاملے میں حل کر دیا ہے کہ ریاست کا حق خود خدا کی طرف سے متعین کر دیا گیا ہے، یہی زکوٰۃ ہے. یعنی زکوٰۃ کے طور پر اللہ تعالیٰ نے ایک رقم مقرر کر دیا یا ایک حصہ مقرر کر دیا ہے جو نظم اجتماعی کی ضرورتوں میں مسلمان اپنی حکومت کو ادا کر دیں. اور اس طریقے سے وہ یوں سمجھ لیجئے کہ حکومت کے نحاب سے نجات دلا دی ہے. ٹیکس ایک ایسی چیز ہے کہ جس کی مقدار کیا ہوگی، کتنا لگایا جائے گا، لوگوں کے اوپر اس کا جوا کتنا رکھا جائے گا، وہ اس کے نیچے دب کر تو نہیں رہ جائیں گے، معیشت کے معاملے میں کیا معاملات ہوں گے، تو اس میں عام طور پر حکومتیں آزاد ہیں، اپنے طور پر کاروائی کرتی ہیں. اور اس کو طے کرنے کے لیے ظاہر ہے کہ کوئی معیار نہیں مقرر کیا جا سکتا، اللہ تعالیٰ نے اپنے طور پر اس کو طے کر دیا تاکہ حکومتوں کے لیے بھی ایک چادر میسر آ جائے جس میں وہ اپنے پاؤں پھیلائیں. اور لوگوں کو بھی یہ بات واضح ہو کہ ان کے پروردگار نے جو حق قائم کر دیا ہے وہی ان سے لیا جا رہا ہے.
لیکن ریاست اگر اس کو بالجبر لیتی ہے مسلمانوں سے، تو اس کے نتیجے میں ان کا اس کا عبادت کا جو تصور ہے وہ مجبور نہیں ہوتا.
دیکھیے، بات یہ ہے کہ اس کا جو عبادت کا پہلو ہے وہ آپ کی نیت اور آپ کے اخلاص کے ساتھ متعلق ہے. یعنی جو لوگ بھی زکوٰۃ ادا کریں، اگر وہ صحیح نیت کے ساتھ ادا کر رہے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ یہ اللہ کا قائم کردہ حق ہے اور ریاست کے جبر کے لیے اپنے ہاں کوئی عذر نہیں پیدا کرتے، بلکہ وہ خود اپنی طرف سے ادا کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں، تو عبادت کی روح قائم رہے گی. لیکن جب ایک رقم اللہ تعالیٰ نے مقرر کر دی ہے، تو پھر ظاہر ہے کہ ریاست کا نظم اس کو لینے کے لیے کچھ نہ کچھ قانون سازی تو کرے گا.
اچھا غامدی صاحب، یہ جو زکوٰۃ کا لفظ قرآن مجید میں استعمال ہوتا ہے، اسی طرح انفاق کا لفظ بھی اس زمن میں استعمال ہوتا ہے، تو فرق کیا ہے؟ وہ بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے، زکوٰۃ کی جو مد ہے، اسی انفاق بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے، ان دونوں میں فرق کیا ہے؟
عبادت کے لحاظ سے زکوٰۃ ایک فرض ہے جو آپ کو ہر حال میں ادا کرنا ہے. ریاست نہ بھی مانگے تب بھی آپ کو ادا کرنی ہے، اور ریاست کو بھی حق دیا گیا ہے کہ وہ بالجبر آپ سے وصول کر لے. زکوٰۃ کی نوعیت تو یہ ہے، یہ ایک مقرر کردہ رقم ہے. انفاق آپ کی طرف سے ایک نفل عبادت ہے، اور زیادہ سے زیادہ انفاق کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ نے جو دین ہمیں دیا ہے اس میں یہ دونوں چیزیں ہر جگہ رکھی ہیں. کچھ چیزوں کو لازم کر دیا جاتا ہے، وہ ہر حال میں آپ کو کرنی ہوتی ہیں. کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو آپ کی ثوابدید پر چھوڑ دی جاتی ہیں. وہی چیزیں ہیں کہ جن کو اختیار کرنے کے نتیجے میں زیادہ اجر ملتا ہے، کیونکہ وہ اپنے شوق سے کرتے ہیں آپ، وہ لازم نہیں کی ہوتی. نماز میں بھی ایسے ہی ہے، فرض نماز ہے، نفل نماز ہے، اسی طرح انفاق میں ہے. زکوٰۃ فرض ہے آپ کے اوپر، انفاق ایک نفل عبادت ہے. آپ جتنا چاہے کریں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے اجر کی توقع کی جا سکتی ہے. اسی طرح جن چیزوں سے روکا جاتا ہے وہاں بھی یہی ہوتا ہے، کچھ چیزیں حرام کر دی جاتی ہیں، کچھ ناپسندیدہ قرار دے دی جاتی ہیں. تو سارے دین میں یہ دونوں درجے ہر جگہ رکھے گئے.
قاضی صاحب، زکوٰۃ کے موضوع پر گفتگو کا سلسلہ ابھی ہمارا جاری ہے. ناظرین، یہاں پر وقت ہوا ایک بریک کا. بریک کے بعد دوبارہ واپس آتے ہیں. پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید ناظرین. غامدی صاحب، نماز کا جو مقصد آپ نے بیان کیا تھا وہ یہ تھا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی یاد کو قائم رکھنے کا ذریعہ ہے. زکوٰۃ کا مقصد اللہ تعالیٰ نے کیا بیان کیا؟
وہ لفظ زکوٰۃ ہی سے معلوم ہو جاتا ہے. یعنی تزکیہ جو دین کا مقصود ہے وہ آخری درجے میں اس سے حاصل ہوتا ہے. انسان کو دنیا میں جن چیزوں کی محبت خدا سے دور کرتی ہے ان میں ایک مال بھی ہے. یہ ایک آلودگی ہے جو انسان کے نفس پر آ جاتی ہے، اس کو زکوٰۃ دور کر دیتی ہے اور اس طرح آپ کو پاکیزہ بناتی ہے. دین کا مقصد یہ ہے کہ انسان کے اخلاقی وجود کو پاکیزہ بنایا جائے. اخلاقی وجود کو جو چیزیں آلودہ کرتی ہیں ان میں ایک مال کی محبت بھی ہے، اس کو ختم کرنے کے لیے زکوٰۃ فرض کی گئی، انفاق کی ترغیب دی گئی. تو جیسے ہی آپ انفاق کرتے ہیں یا زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اپنے مال کو بھی پاکیزہ بناتے ہیں، اپنے آپ کو بھی پاکیزہ بناتے ہیں. مال اس لیے پاکیزہ ہو جاتا ہے کہ جو حق اس پر قائم ہوتا تھا وہ آپ نے ادا کر دیا. اب یہ مال آپ کے لیے ایک جائز مال ہے. آپ نے دیکھا ہوگا نا کہ جو لوگ ٹیکس چھپاتے ہیں تو ہم یہ کہتے ہیں یہ بلیک منی ہے ان کے پاس. یعنی انہوں نے گویا سوسائٹی کی ذمہ داریوں کو نظر انداز کر کے کچھ روپیہ اپنے یہاں رکھا ہوا ہے، یہ بلیک منی قرار پا جاتا ہے. بالکل اسی طریقے سے جو رقم آپ نے اپنے پاس رکھی ہے اور اس میں سے زکوٰۃ ادا نہیں کی، تو یہ اب سارا کا سارا روپیہ جس میں سے آپ نے زکوٰۃ ادا نہیں کی ہے، یہ طیب نہیں رہے گا، یہ پاکیزہ نہیں رہے گا. تو مال کو بھی یہ پاکیزہ بناتی ہے اور انسان کے نفس کو بھی پاکیزہ بناتی ہے. آپ انفاق کر کے دیکھیے، یہ خود آپ تجربہ کریں گے تو آپ کو یہ معلوم ہو جائے گا کہ جب اپنا کمایا ہوا پیسہ آپ خدا کی راہ میں محض خدا کی خوشنودی کے لیے ریاست کو دیتے ہیں یا لوگوں پر خرچ کرتے ہیں یا اپنی ذمہ داریوں کو ادا کرتے ہیں، تو ایک پاکیزگی کا احساس ہے جو آپ کے باطن میں اتر جاتا ہے. پاکیزگی دین کا مقصود ہے، اور یہ پاکیزگی آپ کے بدن میں بھی ہونی چاہیے، آپ کے خورونوش میں بھی ہونی چاہیے، اور آپ کے اخلاق میں بھی ہونی چاہیے.
ناجائز طریقے سے کمائے ہوئے مال سے اگر زکوٰۃ ادا کر دی جائے تو کیا اس کا اثر پازیٹو پڑے گا؟ یعنی وہ مال پاک ہو جائے گا اس کے نتیجے میں؟ آپ نے فرمایا اللہ کے پاکیزہ.
یہ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس کا جواب خود دے دیا ہے، سورہ بقرہ میں کہ کسی اس طرح کے خبیث مال میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا تصور بھی نہ کرو. آدمی کو اپنے مال کو پہلے پاکیزہ بنانا چاہیے حرام و حلال کا امتیاز قائم کرتے ہوئے, اس کے بعد پھر جو مال اس کے پاس جائز طریقے سے آیا اس میں زکوٰۃ ادا کرنی چاہیے. لیکن زکوٰۃ بہرحال دینی چاہیے جیسا مال بھی موجود ہے, اس لیے کہ اللہ کے ہاں تو صرف پاکیزہ مال ہی قبول ہوگا, سوسائٹی کے اندر تو کچھ نہ کچھ خدمت ہو جائے گی اس کے نتیجے.
اچھا گفتگو کر رہے تھے ہم نماز کے مقصد کے حوالے سے, اس کے تاریخی پس منظر کے حوالے سے بھی تھوڑی سی روشنی ڈالیے گا کہ نماز کے بارے میں تو آپ نے فرمایا تھا کہ یہ قدیم ادیان میں بھی اسی طریقے سے چلتی رہی ہے جس طریقے سے ہم نماز پڑھتے ہیں, زکوٰۃ کا تصور بھی کیا قدیم مذاہب میں موجود رہا ہے؟
بالکل ایسے ہی رہا ہے, یہ دین ابراہیم میں بھی رہی ہے, یہ تورات میں بھی اسی طرح بیان ہوئی ہے, بلکہ جو شرح ہمارے ہاں ہیں تورات میں بھی یہی شرحیں بیان ہوئی ہیں. آپ تورات کا کوئی ترجمہ اٹھا کے پڑھیں تو آپ جگہ جگہ دہ یکی کا ذکر اس میں دیکھیں گے, یہ وہی عشر ہے, یعنی جو پیداوار کی زکوٰۃ ہے اس کو دہ یکی سے یا عشر سے تعبیر کیا گیا ہے. بعض جگہوں پر تو ترجمہ بھی عشر ہی کے طور پر کر دیا جاتا ہے. تو اس وجہ سے یہ ہمیشہ سے اللہ کا ایک حکم رہا ہے, جس طرح نماز ہے اسی طرح زکوٰۃ ہے. اہل عرب اس سے واقف تھے, قرآن مجید نے ایک معلوم اور معروف چیز کی حیثیت سے اس کا ذکر کیا ہے. بہت سے لوگ نماز کے بارے میں زکوٰۃ کے بارے میں یہ سوال اٹھا دیتے ہیں کہ قرآن نے ان کا حکم دیا تو ان کی تفصیلات کیوں بیان نہیں کی. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ کوئی ایسی چیزیں تھیں نہیں جن سے لوگ ناواقف تھے, یہ معلوم متعارف چیزیں تھیں, لوگ پہلے سے جانتے تھے. یعنی جب زکوٰۃ کا لفظ قرآن نے بولا تو لوگ جانتے تھے زکوٰۃ کیا ہے, جب نماز پڑھنے کے لیے کہا تو لوگ جانتے تھے نماز کیا ہے. تو جب کوئی چیز سوسائٹی میں معلوم اور متعارف ہوتی ہے اس کی پھر تفصیلات نہیں بیان کی جاتی. اس وقت بھی اگر فرض کر لیجئے کہ ہم یہاں بیٹھ کر یہ کہتے ہیں کہ لوگ نماز پڑھیں تو ہر سننے والا جانتا ہے کہ نماز سے کیا مراد ہے, اس کی تفصیل بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے. تو زکوٰۃ کیا ہے, یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقرر کردہ ایک عبادت ہے, اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقرر کردہ ایک حق ہے جو بندوں پر عائد ہوتا ہے, جس کو قرآن نے دوسری جگہ بیان کیا وفی اموالکم حقکم معلوم, تمہارے مال میں ایک متعین اور معلوم متعارف حق ہے جس کو تم جانتے ہو تو اس کو ادا کرو. تو زکوٰۃ کے بارے میں کوئی شبہ نہیں تھا, اس کی شرح لوگوں کو معلوم تھی, کیسے ادا کرنی یہ معلوم تھا, جہاں کہیں کوئی خرابی تھی اس کو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے دور کر دیا. اللہ کے پیغمبر اسی لیے آتے ہیں کہ اگر لوگوں نے دین کے معاملے میں کوئی خرابی پیدا کر دی ہے, کوئی بدعت اس میں داخل کر دی ہے تو اس کو صاف کر دیں. تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے سیدنا ابراہیم کی ہدایت کے تحت جو دین کی روایت موجود تھی جس کو حنفاء کی روایت کہا جاتا تھا, اس میں بھی زکوٰۃ اسی طرح تھی. جگہ جگہ اس کا ذکر قرآن میں ہوا ہے اور الہامی صاحب میں بھی, جس طرح کہ میں نے آپ سے عرض کیا اس کا ذکر ہے, لہذا یہود و نصارہ کے ہاں بھی موجود تھی.
اور اب بھی یہود و نصارہ کے ہاں اس کا تصور موجود ہے, یعنی وہ اس کی شریعت موجود ہے؟
بالکل موجود ہے, تورات میں اس کا بڑی تفصیل سے ذکر ہے, دوسرے صاحب میں بڑی تفصیل کے ساتھ ذکر ہے. اور یہ غلط فہمی دور کر لینی چاہیے, قرآن دین کی آخری کتاب ہے, پہلی کتاب نہیں ہے. اللہ کا دین تو آدم علیہ السلام کے زمانے سے موجود ہے, جو چیزیں پہلے سے دین کی چیزوں کی حیثیت سے متعارف تھیں, انبیاء علیہ السلام کی سنت کی حیثیت سے رائج تھیں, ان کے بارے میں قرآن نے صرف اتنا کیا کہ جہاں غلطی تھی اس کی اصلاح کر دی.
دین کی آخری کتاب ہے, یعنی دین اس سے شروع نہیں ہوا, دین اس پر مکمل ہوا,
دین اس پر ختم ہوا ہے. یعنی دین کی جو ہدایت اللہ تعالیٰ نے دینا شروع کی تھی اس کا خاتمہ قرآن پر ہوا ہے. آخری کتاب ہے یہ اللہ تعالیٰ کی, اللہ کا آخری عہد نامہ ہے. تو وہاں وہی بات وہ بیان کرے گا جو پہلے سے معلوم متعارف نہیں ہے. کوئی نیا حکم دینا ہے, زکوٰۃ یا صلاۃ یہ نئے حکم نہیں ہیں, حج نیا حکم نہیں ہے, یہ تو پہلے سے چلا آ رہا تھا, اس لیے قرآن اس کا ذکر کر دیتا ہے.
صدقے کا لفظ بھی استعمال ہوتا ہے, زکوٰۃ ہی کے لیے غالباً استعمال ہوتا ہے, تو یہ لفظ کیا مترادف مفہوم رکھتا ہے زکوٰۃ کے ساتھ؟
وہ ذرا عام لفظ ہے, یعنی وہ سب مال جو آپ اللہ کی راہ میں دیتے ہیں اس کو صدقات سے تعبیر کیا جاتا ہے, اس کا ایک حصہ زکوٰۃ بھی.
اچھا, میں نے فقہ کی کتابوں میں بعض جگہوں پر پڑھا ہے کہ زکوٰۃ کے لیے جو مختلف شرائط ہیں, یعنی کس شخص پر زکوٰۃ عائد ہوگی, اس میں سے ایک شرط اس کا مسلمان ہونا ہے, پھر اسی طرح صاحب نصاب ہونا ہے. اس کے علاوہ ایک شرط جو بیان کی جاتی ہے خاص طور پر, کہ اس پر کوئی قرض نہیں ہونا چاہیے, یعنی مقروض پر زکوٰۃ فرض نہیں ہے. آپ اس سے اتفاق کرتے ہیں؟
پہلے تو یہ اصولی بات سمجھ لیجئے کہ ایک چیز زکوٰۃ کا قانون ہے جو اللہ کے پیغمبر کا مقرر کرتا ہے, ایک چیز اس کی فقہ ہے. فقہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو مختلف مسائل انسانوں کو پیش آتے ہیں ان میں فقہا علماء اپنی طرف سے اجتہاد کر کے کوئی رائے دے دیتے ہیں, اس اجتہاد کا جائزہ لینا چاہیے, اس کی دلیل معلوم کرنی چاہیے. ممکن ہے کہ کسی خاص دور میں وہ ایک معقول بات ہو, لیکن بعد کے زمانوں میں یہ معلوم ہو جائے کہ اس میں تبدیلی ہونی چاہیے. تو جہاں تک اللہ کے قانون کا تعلق ہے وہ تو ہمیشہ کے لیے ہے, جو قانون اللہ نے ہمیشہ کے لیے دے دیا وہ قیامت تک رہے گا اور لوگوں کے لیے واجب الاطاعت ہوگا. بندوں نے اگر اس میں کوئی قانون سازی کی ہے تو اس میں تبدیلی ہو سکتی ہے. یہ جو آپ نے ساری باتیں کہی ہیں ان کے دلائل کا جائزہ لینا چاہیے. مثال کے طور پر یہ بات کہ مسلمان کو زکوٰۃ دینی ہے, یہ نہ قرآن میں بیان ہوئی ہے نہ کسی حدیث کے اندر بیان ہوئی ہے. فقائے احناف نے جہاں سے اس کو اخذ کیا ہے اس روایت کا وہ مطلب ہی نہیں بنتا. اس میں جو بات کہی گئی تھی وہ یہ تھی کہ یہ زکوٰۃ کا مال تمہارے فقراء سے لیا جاتا ہے اور تمہارے اغنیاء کو لوٹا دیا جاتا ہے. تو لفظ تمہارے سے انہوں نے استدلال کیا کہ یہ مسلمانوں سے لی جائے گی اور مسلمانوں کو دی جائے گی. لی تو بے شک مسلمانوں سے دی جائے گی لیکن دینے کا کوئی سوال نہیں ہے. اور یہاں پر تمہارے کا لفظ بالکل اس طرح استعمال ہوا ہے جیسے ہم لوگوں کے بارے میں کہتے ہیں کہ بھائی یہ لوگوں سے لی جائے گی اور لوگوں کو دے دی جائے گی. یہاں کوئی مسلمان اور غیر مسلمان کی تفریق نہیں ہے. مسکین غریب کوئی بھی شخص ہو سکتا ہے, اس کی آپ اس سے مدد کر سکتے ہیں. اور جب آپ ریاست کے حوالے کر دیں گے تو ریاست کو اپنی تمام ذمہ داریاں اس سے انجام دینی ہے. اس وجہ سے وہاں کوئی سوال ہی نہیں کہ آپ کو فیصلہ کرنا ہے. آپ نے دینے کا فیصلہ کرنا ہے, اس کے بعد خرچ کرنے کا فیصلہ وہ ریاست کا نظم اجتماعی کرتا ہے.
خاندی صاحب بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے اس موضوع پر مفصل گفتگو کی ہے. ناظرین پروگرام کا وقت اب ختم ہو رہا ہے. انشاءاللہ کل اس پروگرام میں دوبارہ آپ کے پاس حاضر ہوں گے. خدا حافظ. مولا